الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اللہ کے دوست ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے اوصاف بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا اور آپ کا اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے پیارے بندوں میں شمار ہو جائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت تین بار اور شام کے وقت تین بار مجھ پر درود پاک بھیجے، اللہ اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے کہ درود پاک ہمارے غموں کو دور کرتا ہے، درود پاک مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، درود پاک کی بدولت اللہ رب العالمین تنگ دستیاں فقر فاقے دور فرماتا ہے۔ صبح و شام اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست میں ہم ایسے اعمال اور ایسے افعال بیان کرتے ہیں بطور خاص کہ جن سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے، شوق ذوق پیدا کرتے ہوئے وہ اعمال اور اوصاف اپنانے کے لیے ہم پر عزم ہو جائیں اور وہ نیک عمل ہم بھی کریں کہ جو اللہ کے پیاروں کے اعمال ہوتے ہیں اور جن اعمال کی بدولت رب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے ان کی حفاظت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ تین چیزیں ایسی کہ جس شخص نے ان کی حفاظت کی وہ میرا سچا دوست ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا فرمایا وہ میرا دشمن ہے۔ نمبر ایک، پانچوں فرض نمازیں، رمضان کے روزے، اور نمبر تین، جنابت سے غسل کرنا۔ نماز جو مسلمانوں پر فرض ہے، پانچ وقت کی نماز کو ادا کرنا، یہ وہ فریضہ ہے کہ جو شخص اس کا ضامن بن جائے، جو شخص اس پر محافظت اختیار کرے اور نماز کا اہتمام کرے، اللہ اس آدمی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ رمضان کے روزے بھی فرض ہیں، اس کو بجا لانا، روزے رکھنا، اور تیسرا عمل بتایا گیا کہ جنابت سے غسل کرنا۔ یعنی جب انسان جنبی ہو جائے، حالت جنابت میں ہو جائے، جس وقت اس پر شرعی طور پر غسل کرنا فرض ہے، تو ایسے اس فریضے کو بھی جو ہے وہ ادا کرنا۔ اور یاد رکھیے، جنبی جس گھر میں ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو کوشش یہی ہو ہر آدمی کی کہ جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ اس کے اندر جلدی کرے، اور اس قدر تو تاخیر بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ معاذ اللہ کسی پر جو ہے وہ نماز قضا کرتا رہے اور اسی حالت میں جو ہے وہ اپنے گھر میں رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اتنی تاخیر کرنا شرعاً جائز نہیں، وہ ناجائز اور گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کے تحت کہ اللہ کا دوست آدمی بن جائے، اور دوسرے پہلو میں جو کہا گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس حدیث کے تحت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سچا دوست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا ضامن بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کا ضامن بن جائے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور نماز ضائع کرنے والا شخص وہ گویا کہ معاذ اللہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس پر اپنی رحمت نہیں فرمائے گا اور اس آدمی کو بے عزت کیا جائے گا۔ الامان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا شمار دوستوں میں ہی رہے، کہیں دوسری فہرست کے اندر ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، نماز مسلمان پر ایک وقت ماندہ فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایک مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے، یعنی ایک مقرر وقت کے اندر اس نماز کو ادا کرنا ہے، اور جو شخص مقرر وقت کے اندر اس نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، گویا کہ اپنے اس فرض کو وہ پورا کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اور جو معاذ اللہ اس نماز کو قضا کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قصدن نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں بھی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت سے عذابات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کتنی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ جو ہے وہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا، یعنی سر اگر بدن سے جدا ہو جائے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا، آدمی چلا جاتا ہے۔ تو کہا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام مرتبہ ہے کہ جو سر کا مقام مرتبہ بدن کے اعتبار سے ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں سے کوئی حصہ نہیں۔ تو نماز کو آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے مضبوطی سے تھامنا ہے، پکڑ کر رکھنا ہے، محافظت کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، مدح فرمائی ہے، اور ان کی کامیابی کی بشارت بیان کی ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں، اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور ایک نماز کے ساتھ ساتھ اس پر محافظت اختیار کرتے ہیں۔ نماز یعنی ان کی نہیں چھوٹتی، وہ قضا نہیں ہونے دیتے۔ آئیے اللہ کا پیارا کلام سنتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ترجمہ، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، اور اس نماز کے تمام ظاہری باطنی معاملات کو جو ہے وہ ان امور پر توجہ کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی نماز کو قلبی طور پر بھی اس میں حاضر رہتے ہیں، اور اپنے ذہن، اپنے دماغ کو، سب چیزوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ حاضر رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نماز کے ظاہری آداب ان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے نماز کے اندر انسان خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرتا رہے، اور اسی کا نام خشوع خضوع ہے کہ ظاہری آداب کا بھی خیال رکھے، جس انداز سے اسے نماز ادا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کے ساتھ بھی حاضر رہے، دنیاوی خیالات قصدن اس طرح کے نہ لائے، ادھر ادھر توجہ لے کر نہ جائے، بلکہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرتے ہوئے دل کے ساتھ قلبی طور پر بھی نماز میں ایسا حاضر رہے۔ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گی نا، جب حضرت جبریل امین نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسا نہیں فَإِلَّمْ تَقُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ تو اپنا گمان کر لو کہ رب مجھے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم جب کسی جگہ پر ہو، کسی افسر کے سامنے ہو، اپنے باس کے سامنے ہو، یا کسی جس کے ہم ماتحت ہیں، بلا تشبیہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم ان کے سامنے ہوں، تو ہماری کیفیت کیسی بنتی ہے؟ لیکن جب ہم نماز میں ہیں تو یہاں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، تو پھر اس کے ڈرنے کی، اس کی خشیت کی کیفیت جو ہے وہ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی یہ تصور باندھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک نماز کا وقت ہے اس میں تصور باندھتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری نماز اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور باندھتا ہے تو پھر یہ گھر بھی چلا جائے، یہ دکان پہ بھی چلا جائے، یہ ڈیوٹی پہ چلا جائے، یہ مارکیٹ میں چلا جائے، تو اس کا تصور انشاءاللہ یہ گویا کہ 24 گھنٹے کے لیے ایک طرح کا بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور بن جاتا ہے تو پھر انسان کئی برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں پر ایسی محافظت کہ نماز کو قضا نہیں ہونے دیتے، اور جس طرح آدمی اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، انہیں ان سے لاپرواہی نہیں کرتا، ان سے غفلت میں نہیں آتا، ان سے بالکل ایسا غافل ہو کر نہیں کہ انہیں کہیں بھی ڈال دے اور خود جو ہے وہ اپنی موج مستی کے اندر پھر رہا، نہیں، بلکہ بہت ہی حفاظت کی جگہ پر، گھر پہ بھی آئیں گے تو جو محفوظ چیز ہے، یا اگر کوئی رقم ہے، کیش ہے، مال ہے، تو اس کو پہلے حفاظت کی جاتی ہے، اس کو رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے۔ تو محافظت کرنا یعنی نماز کا بڑا خیال رکھنا، اور اس کے وقت پر نماز کو ادا کرتے رہنا، قضا نہ ہونے دینا، ان کے لیے بہت اللہ کی بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد جو بشارتیں عطا فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، ارشاد فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت الفردوس، جس کے لیے ہمیں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا رب سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، دعا کرنی چاہیے، بے شک کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ وہ اعمال کے آدمی کو جو جنت الفردوس تک پہنچا دیں، رب کا یہ وعدہ ہے، ان اعمال اور اوصاف میں سے ایک وصف نماز کی محافظت اختیار کرنا، نماز کے اندر خوف خشیت والی کیفیت کے ساتھ، اسے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، قلبی طور پر، ظاہری طور پر حاضر رہ کر نماز کو ادا کرنا، ایسے لوگوں کو رب بشارتیں دیتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، اور اللہ ہمیشہ ان کو ان جنت کے باغات میں رکھے گا، جنت الفردوس میں رکھے گا۔ مدنی چین کے ناظرین، جہاں نماز پڑھنے کے فضائل ہیں اور اللہ انعامات عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنا دوست ارشاد فرماتا ہے، اور نماز کو ضائع کرنے والے کے بارے میں معاذ اللہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، الامان الحفیظ، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سستی کرنے والے یا نماز نہ پڑھنے والے ان کے لیے وعیدوں کو ذکر کیا ہے۔ آئیے قرآن پاک میں سنتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ منافقت کی ایک علامت نشانی یہ بھی یہ بیان کی گئی کہ نماز کے لیے سستی کرنا۔ تو کئی ایسے بھی ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن اس میں بھی سستی دکھاتے گئے۔ جی ہاں، پڑھنے والے بھی نماز میں سستی دکھاتے ہیں، نماز کو پڑھنے میں بھی سستی دکھاتے ہیں، جماعت میں شرکت کرنے والے بھی، جن کا ذہن بھی ہے نماز بھی پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے وہ بھی قصدن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو رکعتیں چھوڑ دیں، ایک دو رکعتیں چھوڑ دیں، یعنی ایک دو رکعتیں رہیں گی پھر ہی وہ مسجد میں پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، کتنے بڑے بعض اوقات ثواب سے محرومی ہے، ثواب سے محرومی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ پہلی صفوں کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے تو پھر تم قرآن اندازی کرو، اس کے بارے میں قرآن ڈلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی چیزوں میں قرآن اندازی ہوتی ہے کہ محافلیں ہوتی ہیں، عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، بعض وقت کچھ اور انعامات ہوتے ہیں، قرآن اندازی، لوگ منتظر رہتے ہیں ہمیں یہ انعام ملے، ہمیں یہ انعام ملے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قرآن اندازی کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو پھر اس طرف اتنے لوگ آئیں کہ قرآن کرنا پڑے، وہاں پہ قرآن اندازی کرنی پڑے۔ لیکن آپ نے کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کہیں نماز کی پہلی صف کے لیے قرآن اندازی ہو رہی ہو۔ کیوں نہیں مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ آ جاتا؟ کیوں نہیں مسلمانوں کے اندر یہ نماز کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن اسے جماعت اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان گھروں کو لے لیں اور وہاں رہائش اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی دور سے آتے ہو یہ تمہارے قدموں کو بھی گنا جاتا ہے، اس پر ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان افراد نے گھر لینے کا، یعنی مسجد سے قریب گھر لینے کا ارادہ تر کر لیا، اور وہی دور سے آتے، گھر کوئی لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے مسجد کے قریب کہ مجھ سے سستی نہ ہو، بے شک اچھا عمل ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے ایسا۔ لیکن میں ان کا جذبہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا جذبہ بھی یہ دیکھیے کہ جب انہیں ایک ترغیب کی بات، ایک ثواب کی بات پتا چلی کہ یہ ہمارے قدموں پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو وہ دور رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے اور پھر وہاں سے جماعت کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوتے۔ تو ارشاد فرمایا حدیث میں، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے رب تعالی قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس خوش نصیب کو۔ تو ہمیں مسجدوں میں دل لگانا چاہیے، ہمارے دل مسجدوں میں لگے رہنے چاہیے، اور بار بار اس طرح کا آنا جانا، یعنی نماز کو جماعت اور اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر ادا کرنا، جب تک کوئی ایسا شرعی عذر نہ ہو کہ جو انسان کے لیے جماعت کے عدم وجوب پر دلالت کرتا ہو، یعنی اس پر جماعت واجب نہ ہوتی ہو۔ لیکن بہرحال کوشش کر کے، آج ہم کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے طرح طرح کتنا سفر اختیار کرتے ہیں، کوشش کر کے چند قدم مسجد کی طرف بھی ہمیں ضرور بڑھانے چاہیے۔ ہمیں پتا چلے کہ یہ چیز اس مارکیٹ میں ایک روپے کی، اور یہی چیز دوسرے بازار میں لے کر جائیں گے تو 25 گنا زیادہ، یعنی ایک روپے کی چیز 25 روپے کی، ایک روپے کی چیز 27 روپے کی۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ عرض گیا، میں اور آپ شاید ہر کوئی چاہے کہ ہاں بھائی یہاں بھی بیچنی ہے، وہاں جا کے بیچیں، کچھ نفع حاصل کریں۔ بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مارکیٹ کے اندر بازار لگتے ہیں تو بڑی سستی چیزیں ہیں، کوئی زیادہ سستی نہیں ہے، 5-10 روپے کا فرق ہے، لیکن آدمی وہاں پہنچتا ہے، کچھ تو بچ رہے ہیں نا، بچت ہو رہی ہے، وہاں چلیے۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا 25 گنا بڑھا کر اس کا درجہ ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں 27 گنا کا فرمایا گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم کتنی نمازیں ایسی جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر چند ہی قدم پر قریب ہی مسجد موجود ہے، مسجد کی طرف اپنے قدموں کو نہیں بڑھاتے، وہ ہم چل کر مسجد کی یہ فضیلت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ایک علامت اس آیت مبارکہ میں منافقوں کی یہ کہا گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، پھر بھی سستی کرتے ہیں، اور جو نماز بالکل ہی ترک کر دیتا ہے، معاذ اللہ قضا کر دیتا ہے، اور جسے روایت میں اللہ کا دشمن کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ غی مقام جہنم کا سخت ترین مقام ہے، اور یہ وعید ہے کہ اس مقام کے اندر بے نمازیوں کو جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ الامان الحفیظ۔ مدنشن کے ناظرین، خوش نصیب اور اللہ کے پیارے وہ بندے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے قبر میں بھی انعامات ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن بھی انعامات ہیں، اور قیامت کے دن چونکہ سب سے پہلے سوال ہی عبادات کے معاملے میں نماز کا ہوگا، اور جو اس سوال کے اندر کامیاب ہوا تو وہ ساری چیزوں کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور اور دلیل اور نجات ہوگی، یہ نماز اس کے لیے نور دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان کے ساتھ ہوگا۔ الامان الحفیظ۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر، قیامت کے دن اٹھنا، یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے، حضور کے قرب میں جگہ ہمیں مل جائے، صحابہ کرام علی مردوان کی معیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو اگر یہ تمنا ہے اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، تو پھر اس کے تقاضوں پر بھی پورا عمل کرنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ جو کہ وہ قیامت کے دن، اللہ اکبر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ان کافروں کے ساتھ جو کہ وہ اٹھایا جائے گا۔ مفتی احمد یارخانی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھے، صحیح پڑھے، دل لگا کر پڑھے، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب بھی یہی ہے، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کسی تصور یا ذکر ایسا نہیں، بلکہ نماز کی جو صورت ہے جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، یعنی نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، یہ ساری کیفیات۔ تو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو قائم رکھنا، قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب یہی کہ وقت پر پڑھے، درست پڑھے اور دل لگا کر پڑھے، تو یہ کمال درجے کے اوصاف کے ساتھ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ آپ مرآت المناجی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ قیامت میں اس حوالے سے، یعنی نماز کا جو فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ قبر بھی اسی مرحلے میں داخل ہے، کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے۔ یہ مفتی صاحب، مفتی احمد یارخانی میر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نمازی کو قبر میں پل صراط پر یہ روشنی ملے گی، اور ایک نور اسے جو کہ وہ ملے گا، اور اس کی یہ پیشانی جو سجدے کے اندر ہم زمین پر جو ہے وہ لگاتے ہیں، جو زمین پر جو رکھ کر جسے سجدہ کیا جاتا ہے، کہا یہ پیشانی جو ہے یہ بالکل ٹارچ کی طرح روشن ہوگی، اور نماز اس کے لیے، اس کے مومن بلکہ عارف باللہ، یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے ہونے کے اعتبار سے نماز یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اس نماز کے ذریعے اللہ نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ زندگی بھر تو عام روٹین میں رہتے ہیں، صبح اٹھے اور کچھ کام کاج اپنے گھر میں، کچھ ناشتہ کیا اور دیگر معاملات سنبھالے، آفس چلے گئے، کچھ کاروبار کی طرف، کچھ کی صبح ہوتی ہی دوپہر 12 بجے، कुछ की 11 बजे, और कोई कई तो ऐसे हैं जिनकी सुबह जो है वो फजर का वक्त तो कब का गुजर गया, जोहर के भी वक्त जो है वो आखिरी मराइल के अंदर उनकी आंख खुलती है और उनकी सुबह ही उस वक्त होती है। याद रखें नमाज मुसलमानों पर जो वक्त बांधा फर्ज है, इसके लिए हमें खुद वक्त निकालना है। ये नहीं है कि अगर किसी आदमी को 9 बजे ड्यूटी पे जाना है वो अपना अलार्म 8:30 बजे लगा रहा है, 8:30 उठूंगा या 8 बजे उठूंगा तैयारी करके 9 बजे ऑफिस पहुंचूंगा। किसी को 10 बजे जाना है तो वो 9 बजे तैयारी करता है, 12 बजे वाला 11 बजे। यानी हमने गोया कि अपनी ऑफिस और अपनी दीगर जो मसरूफियात हैं उसके एतबार से अपने जागने को जो है वो हमने टाइम उसका जो है वो मुकर्रर कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, काम काज अपनी जगह है, आराम अपनी जगह है, मगर जब नमाज का वक्त आ जाए तो अब फिर सोते नहीं रहना, हमें नमाज के लिए ख्याल करना चाहिए। हम किसी जगह निकलते गए तो घर से बाहर कदम रखते हैं, सफर करना है, गाड़ी को देखते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, उसका पानी चेक करते हैं, उसमें पेट्रोल के बारे में देखते हैं, हाँ भी पेट्रोल भी पूरा है, गाड़ी भी ठीक है, बस सही है, ये हम सारी चीजें देखते हैं। लेकिन जब हम रात को सोते हैं क्या हमारे जहन के अंदर ये बात नहीं आती कि मैं 9 बजे का अलार्म लगा रहा हूं रात को सोते हुए, मुझे बीच में उठकर जो है वो 5 बजे 6 बजे जो भी आपके नमाज का टाइम है मुझे बीच में उठना और नमाज भी पढ़नी है। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, अगर आपने अपने घड़ियों पर, आपने अपने मोबाइल पर, आपने घर पर कोई ऐसे अलार्म सेट किए हुए तो आज ही उसे तब्दील कीजिए और नमाजों के औकात पर जरूर रखिए, ताकि अगर सोए भी आराम भी करें तो फिर नमाज के वक्त उठकर अल्लाह के इस फरीजे को अदा भी करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स ने पूछा, आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा आदमी बेहतर है, कौन सा आदमी बेहतर है? तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और काम अच्छे हो। पूछा, अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा आदमी बुरा है? तो इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और काम बुरे हो। अब इसको हमें खुद ही गौर करना चाहिए, उम्र सब हर एक की तमन्ना यही है, बूढ़ा जईफ आदमी भी ये जहन से हर एक भूला हुआ है, जवान क्या बूढ़ा क्या कि अभी मौत क्या मुझे आएगी, नहीं नहीं वो कहते बड़ा टाइम है, वो फुला अगरचे हमारे सामने हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार कोई नौजवान बिल्कुल जवान वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनको देखते हुए दूसरा कोई इबरत नहीं पकड़ता कि भाई, वो कहते हाँ इसके साथ ये हादसा हो गया, मैं तो अभी ठीक हूं, मैं तो अभी ठीक हूं, मुझे अभी मौत नहीं आनी। बल्कि बूढ़े भी जो गए वो 70-70 साल 60-60 साल की उम्र हो जाती, लेकिन मौत के बारे में ये तसव्वुर नहीं होता कि हाँ बिल्कुल मैं जो गए वो अब जाने वाला हूं, मेरा तो अब बुढ़ापे के एतबार से भी जो गए वो वक्त एक तरह का हो चुका है। याद रखें उम्र तवील मांगना अच्छी है, मगर तब अच्छी है जब अमल भी साथ दे रहे हों, अमल भी अच्छे हों इंसान के। उम्रें तो बड़ी लंबी लंबी गुजार ली, अमल अच्छे नहीं है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इसे बुरा आदमी कह रहे गए, ये इंसान अच्छा नहीं है, उम्र अल्लाह ने जब इतनी दी है तो इस उम्र के अंदर क्यों ना इसने अच्छे अमाल किए हैं। तो जिसकी उम्र भी लंबी हो और अमल भी उसके अच्छे हों तो मरहबा, बहुत बशारते हैं कि इसकी उम्र भी ज्यादा थी और अमाल इसने बहुत अच्छे किए हैं। उम्र लंबी हो अमल अच्छे ना हो तो ये इंसान अच्छा नहीं है। एक रिवायत समाप्त कीजिए, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक कबीले के 2 आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और ईमान लेकर आए। उनमें से एक भाई दूसरे से ज्यादा इबादत किया करता था, वो इबादत गुजार भाई जो है वो शहीद भी हो गए जिहाद में। कहते हैं कि दूसरा उसके बाद 1 साल तक जिंदा रहा, फिर उसका भी इंतकाल हो गया। एक शहीद है, दूसरे का इंतकाल हुआ। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत के दरवाजे पर मैं भी उन दोनों के साथ खड़ा हूं। तो एक निकलने वाला कोई शख्स जन्नत से निकला और उसने बाद में फौत होने वाले भाई को जन्नत में जाने की इजाजत दे दी, फिर दोबारा निकलकर आया اور اس نے دوسرے بھائی کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دی اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تم لوٹ جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ کہتے صبح میں بیدار ہوا تو اس خواب سے بڑی حیرانگی تھی، لوگوں سے خواب بیان کیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہماری باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس بات پر تعجب ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا بھائی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا اور وہ پھر شہید بھی ہوا ہے، مگر بعد میں فوت ہونے والا شخص جو ہے اس سے پہلے جنت کے اندر چلا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اپنے شہید بھائی کے بعد ایک سال تک زندہ نہ رہا؟ عرض کی، بالکل یہ ایک سال تک زندہ رہا۔ ارشاد فرمایا، کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے؟ عرض کی کہ بالکل رکھے تھے۔ کہا، کیا سال میں اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھیں؟ کہا، بالکل پڑھی تھیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو پھر ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ دوری کیوں نہ ہو؟ یعنی ایک آدمی عبادت گزار بھی ہے، مرتبہ شہادت بھی پا گیا، اپنی جگہ یہ فضیلت ہے، لیکن دوسرا بھائی ایک سال تک زندہ زیادہ رہا اور وہ اس میں عبادتیں کرتا رہا، رمضان کو بھی پایا، نمازوں کا بھی اہتمام کیا۔ مدینے کے ناظرین، سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ درس ہے۔ یہ زندگی کی سانسیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانتیں ملی ہوئی ہیں۔ جب وقت ہوگا، ایک لمحہ بھی اوپر اور نیچے نہیں ہوگا، اس وقت موت جو ہے وہ آ پہنچے گی، پھر انسان کو حسرت ہوگی۔ کیوں نہ ہو، ابھی زندگی میں ہی آدمی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اور اس عزم کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ نیک اعمال بچا لاتا رہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے ابتدا عرض کی کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا دوست بناتا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے وقت پر ان نمازوں کو پڑھنے کی سعادت بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جائے۔